بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 24 جون 2011، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں محترم جناب ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب نے خطاب جمعہ میں زندگی گزارنے کے رہنما اصول کے موضوع پر خطاب فرمایا، سماعت فرمائیے.
السلام علیکم. الحمدللہ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقال الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین. حضرات، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور ہم جو یہاں آج جمعے کی حاضری کے لیے موجود ہیں، ہمارے دلوں میں یقین ہے کہ یہ اللہ کا کلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ریویل کیا گیا، اور ہدایت اور رحمت تو تمام ہی انسانوں کے لیے ہے، لیکن خصوصی طور پر ماننے والوں کے لیے واجب الاطاعت بھی ہے. قرآن حکیم میں نصیحت موعظت بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے بہترین انداز میں، اللہ خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اللہ جانتا ہے کہ ہم بات کو کس طرح سمجھیں گے، اللہ نے تمام طریقے استعمال کیے، باتوں کو بدل بدل کر بیان کیا اپنے اس کلام میں. ڈوز اینڈ ڈونٹس، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، مختلف انداز میں اس کتاب مبین میں جگہ جگہ اللہ نے یہ باتیں لکھ دی، کہیں اجمالی طور پر، کہیں بہت تفصیل سے، کہیں کسی ایک بات کو کھولا، کہیں دوسری بات کو کھولا. آج میں نے گفتگو کے لیے انتخاب کیا سورہ الانعام کے آخری دو رکوع. کوشش ہوگی کہ ان کا ایک ذرا ترجمہ کر دوں تاکہ پورا ہی مضمون واضح ہو جائے. سورہ الانعام، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، مکی سورت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مکی دور میں نازل ہوا تقریباً دو تہائی، یہ آخری دور میں نازل شدہ سورت ہے، جس میں ایمانیات کا بیان، خاص طور پر ایمان باللہ، بہت شدت کے ساتھ، اور اللہ کی آفاق اور کائنات میں جو نشانیاں ہیں ان کا بار بار تذکرہ، اس کے حوالے سے اپنے رب کو پہچانو، اپنے رب کی معرفت حاصل کرو، تاکہ تم برضا اور رغبت، دل کی آمادگی سے اس کے احکامات کی اطاعت کر سکو. درمیان میں اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر حضرت ابراہیم کا واقعہ بیان کیا، جو پیدا ہوئے تھے ایک ایسے گھر میں جہاں بت بنائے جاتے تھے، جو پلے بڑھے اور بلوغت کو پہنچے ایک ایسے معاشرے میں جہاں اللہ کے سوا ہر چیز کی پرستش کی جاتی تھی، سورج کی، چاند کی، ستاروں کی، بتوں کی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انسانی شکل میں ایک بادشاہ موجود تھا جس کا دعویٰ خدائی کا تھا، میں جس کو چاہوں مار دوں، جس کو چاہے زندگی کا پروانہ دے دوں. سورہ بقرہ میں یہ مضمون آ گیا. ایسے ماحول میں آنکھ کھولنے والا شخص، ایسے گھر میں بچپن گزارنے والا گھر جہاں بت بنائے جاتے تھے، اللہ کی معرفت کو پہچان گیا. کیسے پہچانا؟ اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا، وہ بھی ہمارے لیے ایک مثال بنا دی کہ انسان کے لیے یہ عذر قابل قبول نہیں ہو سکتا اللہ کے ہاں کہ میں کیا کروں، میرے تو ارد گرد شرک کیا جا رہا تھا، اللہ کی نافرمانی کی جا رہی تھی، میں کیسے اللہ کی فرما برداری کر دیتا. پھر اسی پس منظر میں اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر کیا ہے حلال و حرام کا، جو اس قرآن کے مخاطب اولین تھے مشرکین مکہ، انہوں نے اپنے توہمات سے، اپنے خیالات سے، بابا و اجداد سے رسم و رواج چلے آ رہے تھے، فلاں جانور جو ہے وہ مردوں کے لیے حرام ہے، فلاں جانور عورتوں پر حرام ہے، فلاں کو دونوں کھا سکتے ہیں، کیوں؟ ہمارے باپ دادا سے ایسا ہی ہوتا آیا، ہم نے تو یہی ہوتا دیکھا. اللہ تعالیٰ اس پس منظر میں اب انسانوں کو نصیحت فرما رہے ہیں، اور یہ آخری دو رکوع ہیں، اختتام کلام ہے. اور اس سورہ مبارکہ کی ایک اور جو فضیلت ہے کہ یہ پوری سورت اکبار کی نازل ہوئی وحی کی صورت میں، اور جبرائیل علیہ السلام جب اس کو لے کر اترے ہیں تو 70,000 فرشتے ان کے ساتھ تھے جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی. وہ ساری بحث آ چکی، تقریباً 25 پر مشتمل یہ سورت ہے. اب اللہ تعالیٰ اختتام کلام کے طور پر فرما رہے ہیں، جو آج ہمارے لیے بھی ذرا توجہ کی محتاج ہے، وہ باتیں جو ان دو رکوں میں کہی گئیں، آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں اور خاص طور پر اس ملک میں. قل، اے نبی کہہ دیجئے، تعالو، آؤ، اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں بتاتا ہوں، میں تمہیں سناتا ہوں پڑھ کر کے تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے. تم نے اپنے زن اور گمان سے، اپنے اندازوں سے کچھ چیزوں کو حرام قرار دے لیا ہے. بتوں کی تم پرستش کر رہے ہو، اللہ کو وہ بھی مانتے تھے. آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا. سب سے پہلے اللہ تشرکو بھی شیئا، سب سے بڑی حرام چیز تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا ظلم، گناہ کبیروں میں سے بھی سب سے اکبر گناہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لیا جائے. کس طرح؟ ہم تو مشرک نہیں ہیں نا، ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں، لیکن شرک کسے کہتے ہیں؟ ایک تو ہے شرک فی الذات، اللہ کے ساتھ کسی اور ہستی کو سامنے بٹھا کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے جائیں. مشرکین مکہ کا یہ، اللہ کو بھی مانتے تھے، اللہ کے ساتھ 360 بت بھی خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے. خانہ کعبہ کو بیت اللہ مانتے تھے، وہ اللہ کا گھر مانتے تھے، اس میں تو ان کو کوئی شک نہیں تھا، لیکن اسی گھر کے اندر انہوں نے 360 دیویاں رکھی ہوئی تھیں. یہ فرشتے ہیں، مؤنث ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، بیٹیاں بڑی باپ کو پیاری ہوتی ہیں، بیٹی کی بات تو باپ رد نہیں کرتا. یہ ہماری سفارش کریں گی دنیا کے کاموں میں بھی، دنیا کے بھی ہمارے کام بن جائیں گے، اور اگر کوئی آخرت ہوئی، کبھی ایسا کوئی موقع آیا، تو انہی کی سفارش سے ہمارا وہاں بھی بیڑا پار ہو جائے گا. یہود و نصارہ جو اہل کتاب ہیں، جن کے پاس بھی آسمانی کتاب ان کے رسولوں پر آئی، ان کا دعویٰ ہے کہ وہ بھی ڈیوائن گائیڈنس ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ اس ڈیوائن گائیڈنس کو کتنا مانتے ہیں، اور وہ کتابوں میں تحریف ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، وہ اپنی اصل شکل میں ہے نہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن انہوں نے بھی شرک کرنا شروع کر دیا. حضرت یہودیوں میں ایک فرقہ تھا جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا تھا، اور عیسائیت تو پوری کی پوری ہی عجیب و غریب فلسفوں پر مشتمل ہے. خدا ایک بھی ہے، خدا تین بھی ہیں، خدا خود بھی عیسیٰ کی شکل میں آ گیا معاذ اللہ، یا اللہ تعالیٰ نے اپنا سلبی بیٹا بنا لیا حضرت عیسیٰ کو معاذ اللہ. مختلف عقیدے ہیں، مختلف فرقے ہیں. اور جیسا کہ میں نے حضرت ابراہیم کے واقعے بتایا، اس دنیا میں بہت سے بادشاہ ایسے ہو گزرے جن کا دعویٰ خدائی کا اس معنی میں تھا کہ انا ربکم الاعلی، خالق تو نہیں کہتے تھے اپنے آپ کو، ہاں یہ ضرور کہتے تھے کہ یہ انتظام ہم نے بنایا ہوا ہے، یہ تمہارے پالنے پرورش کرنے کا جو نظام ہے پورا اس زمین میں یہ ہم نے ترتیب دیا ہے ہماری عقل سے، کتنا اچھا نظام ہے، کتنی زبردست تہذیب ہے، یہ دعویٰ نمرود کا بھی تھا، یہ فرعون کا بھی تھا، اور ہم آج شاید بھول جاتے ہیں کہ یہ دعویٰ آج بھی انسانوں نے کر دیا ہے کسی اور شکل میں، وہ بادشاہ تھے، شخصی بادشاہ تھی، ایک انسان دعویٰ کر دیتا تھا، آج عوامی حاکمیت کا دور دورہ ہے، وہ دعویٰ کوئی انسانوں کی اجتماعیت کسی پارلیمنٹ کی شکل میں، کسی کانگریس کی شکل میں کر دے، ہم نے یہ اتنا اچھا انتظام بنایا ہوا ہے، ہماری ثقافت بہت ترقی یافتہ ہے، یہ اللہ کے رسول آ جاتے ہیں، یہ اپنے جادو کے زور پر ہماری تہذیب کو خراب کرنا چاہتے ہیں، اسی قسم کی باتیں فرعون اور اس کے سرداروں نے کی تھی۔ شرک مختلف شکلوں میں رہا، صرف اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اسی سورہ مبارک جو میں آیات آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، آخری آیت آ جائے گی کہ تمہیں خلیفہ بنایا گیا ہے، تم نائب ہو اللہ کے، تمہاری اپنی مرضی نہیں ہے، تم نے زندگی گزارنی ہے اللہ کے دیے ہوئے قوانین کے مطابق، پالیسیز اللہ تعالیٰ دیں گے، لا گیور اللہ تعالیٰ ہیں، تم مباحات کے دائرے کے اندر اپنے لیے کوئی راستہ اختیار کر سکتے ہو۔ سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑی حرام چیز کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے، ان الشرک لظلم عظیم۔ وبالوالدین احسانا، دوسرا حکم اللہ کا یہ ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کی روش اختیار کی جائے، بہترین سلوک کیا جائے، اور یہ موضوع قرآن حکیم میں بار بار آیا ہے، شروع قرآن مجید سے شروع کر کے سورہ بقرہ میں، تو سورہ نساء میں، سورہ انعام، سورہ بنی اسرائیل، سورہ عنکبوت، سورہ لقمان، اللہ کے حق کے فوراً بعد اللہ کا حق، سب سے بڑا حق اللہ کا انسان پر کہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک، اس کی خدائی میں، اس کی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں کسی اور کو شریک نہ کرے، اور اس کے فوراً بعد انسانوں کا حق، حقوق العباد، اور حقوق العباد میں سب سے بڑا حق والدین کا کہ ان کے ساتھ بہترین سلوک روا رکھا جائے۔ ہاں جب ان کا کوئی حکم اللہ کے حکم کے مقابلے میں آ جائے پھر ان کا حکم بھی نہیں مانا جائے گا، سپریم حکم جو ہے وہ اللہ ہی کا رہے گا۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، تیسرا حکم، اور اپنی اولادوں کو قتل مت کرو مفلسی سے، یہاں پر اللہ تعالیٰ الفاظ لائے من املاق، مفلسی سے، یعنی مفلسی کی حالت میں تم یہ سمجھ بیٹھو کہ اب ہم تو نہیں کھلا سکتے تو اپنی اولاد کو قتل کرنا شروع کر دو۔ جس زمانے میں قرآن حکیم نازل ہوا اس زمانے میں یہ بھی رواج تھا۔ سورہ بنی اسرائیل میں انہی احکامات کی ذرا مزید تفصیل ہے، وہاں تورات کے احکامات کے حوالے سے بات ہوئی ہے، احکام اشرا کے حوالے سے، وہاں ہے بن ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، مفلسی کے ڈر سے مت قتل کرو، یہاں مفلسی سے، وہاں ابھی ڈر ہے، یہاں مفلسی کی حالت ہے، اس لیے جو آگے الفاظ آئے ہیں ان میں فرق ہے۔ یہاں فرمایا گیا نحن نرزقکم ویاہم، تمہیں کھانا کون دے رہا ہے، ہم تمہیں کھانا دے رہے ہیں، جب تمہارا رزق ہمارے ذمے ہے تو تمہاری اولاد کو بھی ہم دیں گے، ویاہم ان کو بھی ہم ہی دیں گے۔ مفلسی کی حالت میں کہا جا رہا ہے کہ مت قتل کرو، وہاں کہا گیا ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، مفلسی کے خوف سے، ابھی خوف ہے، تو وہاں آئے ہیں نحن نرزقہم ویاکم، ان کو بھی رزق ہم دیں گے، تمہیں بھی تو ہم ہی دے رہے ہیں۔ دونوں جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ذرا ترتیب بدل دی، الفاظ بدل دیے، حکم وہی ہے کہ رازق اللہ ہے، اللہ کو رازق سمجھو، اپنے آپ کو رازق نہ بنا لو اپنی فیملی کا، تم رازق نہیں ہو، نہ انفرادی طور پر نہ اجتماعی طور پر، تمہارا رازق اوپر ہے اور سب کے پالنے والا ہے، وہی رزق دے گا، تمہیں بھی تو وہی دے رہا ہے۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اور فحش بے حیائی کے کاموں کے تو نزدیک بھی مت جاؤ، خواہ وہ چھپے ظاہر ہو یا چھپے ہوئے ہوں، قریب بھی مت جاؤ بے حیائی کے کاموں کے۔ کیا کام بے حیائی کے کام ہیں؟ ایک جگہ آتا ہے ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبيلا، سورہ بنی اسرائیل کے اسی تیسرے رکوع میں، چوتھے رکوع میں، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بہت فحش کام ہے، بہت برا راستہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الفواحش، قریب بھی مت جاؤ، دور دور رہو، بہت دور رہو. اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں اس کے احکامات دیے، غزوہ بصر کے احکامات، اپنی نظروں کو نیچے رکھو، اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. حدیث میں تو جھوٹ اور بہتان اور تہمت کو بھی فحش کاموں میں شمار کیا گیا، شراب نوشی کو بے حیائی کے کاموں میں شمار کیا گیا، برہنگی اور عریانی بے حیائی ہے. انسان کی صفت ہے، انسان کی فطرت میں حیا ہے، شرم ہے. آدم کو اس کے فوراً بعد سورہ آراف اور اس کے دوسرے رکوع میں ذکر ہے کہ حضرت آدم کو جب بہکایا تھا شیطان نے کہ تمہیں تو اس درخت کا پھل کھانے سے اللہ نے اس لیے روکا ہے کہیں تمہیں ابدی زندگی جنت کی حاصل نہ ہو جائے، کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ. گناہ کا کام تو نہیں بتایا تھا، بظاہر تو اچھے کام ہے، جنت میں رہنے کو کس کا دل نہیں چاہے گا، فرشتہ صفت بننے کا کس کو دل نہیں چاہے گا. لالچ اس نے اچھائی کی طرف دی تھی، حکم اللہ کا توڑوا دیا تھا، اور اس حکم کے توڑنے کے نتیجے میں شرمگاہیں ان پر ظاہر ہو گئیں، اور فوراً حضرت آدم اور حوا نے درخت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنا شروع کر دیا. اس کا مطلب ہے یہ فطرت میں شامل تھا ان کی، کہ یہ چیزیں ظاہر نہیں ہونی چاہیے. یعنی اگر انسان ننگا پھرنا شروع کر دے، اپنے جسم کی نمائش شروع کر دے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی فطرت کو مسخ کر لیا، اس کی فطرت جو ہے بالکل بگڑ چکی ہے، لا علاج ہو چکی ہے. آج بے حیائی ہمارے چاروں طرف کس انداز میں ہے، یہ ہر ایک شخص خود تجربہ کر سکتا ہے، معائنہ کر سکتا ہے. فحش کام صرف زنا کا اصل فیل کرنے کو نہیں کہتے، بلکہ وہ تمام کام جو زنا پر منتج ہوتے ہیں، وہاں تک پہنچاتے ہیں انسان کو، وہ سب بھی اسی میں شامل ہیں. اسی لیے یہاں حکم دیا جا رہا ہے ولا تقرب الفواحش، اور میں بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ یہ حکم کون سے ہیں. ولا تقرب الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، خواہ وہ ظاہر ہو خواہ وہ چھپے ہوئے ہوں. چوری چھپے بھی کوئی بے حیائی کا کام نہیں کرنا، لوگوں کو دکھا کر کرنا تو بہت ہی بڑی چیز ہے. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور کسی جان کو مت قتل کرو، حرم اللہ، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا کسی جان کو قتل کرنے کو. ہر جان محترم ہے، ہر جان بڑی قیمتی ہے. یہاں یہ ذکر نہیں ہو رہا مسلمان کی یا غیر مسلم کی، ہر جان اللہ نے محترم قرار دی، ہر جان، تمہاری اپنی جان بھی، دوسرے کی جان بھی. نہ اپنی جان لے سکتے ہو نہ کسی دوسرے کی جان لے سکتے ہو. خودکشی بھی حرام ہے، الا بالحق، سوائے حق کے ساتھ. اور وہ حق اللہ نے بیان کر دیے تین قرآن میں، دو احادیث میں، قتل عمد کی سزا قصاص میں، کوئی قتل کر دیا جائے، کوئی حربی کافر ہو جو دین حق کے قائم کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہو، باقاعدہ جنگ ہو، اعلان جنگ ہو، وہ آمنے سامنے ہو، اس کو قتل کرنا، یا پھر محاربہ فساد فی الارض ہو، اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ اس کو قتل کیا جا سکتا ہے یا مسلوب کیا جا سکتا ہے، اور بھی سزائیں ہیں. اور دو حق جو ہیں قتل کرنے کے، وہ احادیث میں آئے ہیں، ایک شادی شدہ زانی کی سزا رجم کی شکل میں، اور ایک مرتد کی سزا. یہ حق ہیں، اس کے علاوہ کسی بھی جان کو لینا ناحق ہے، اللہ نے اس کو حرام کی قرار دیا. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی تمہیں وصیت کی جا رہی ہے. وصیت کہتے ہیں کسی بڑی تاکیدی حکم کو، جس پر اصرار ہو حکم دینے والے کا، بہت تاکید ہو، بہت اہمیت ہو اس کے نظر. مرتے وقت وصیت کرتا ہے نا تو مرنے والا، وہ تو جا رہا ہے، اب اپنے بیٹے کو یا اپنی اولاد کو وصیت کرو، بڑا ضروری حکم بتا کے جا رہا ہے کہ یہ کام دیکھو نہ کرنا. یہ وصیت ہوتی ہے، تاکیدی حکم دینا کسی کو، تاکیدی نصیحت کرنا، یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، وصیت کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. پانچ احکام بیان کیے اللہ نے جن کی وصیت کی. اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا جائے گا، والدین سے حسن سلوک کیا جائے گا، اپنی اولاد کو مفلسی سے قتل مت کرو، کسی کی جان مت لو، اور فواحش کے نزدیک بھی مت جاؤ. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، اور یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ مگر یہ کہ احسن طریقے سے، جب تک کہ وہ جوان ہو جائیں۔ سورہ نساء میں یتیم کے مال کے احکامات بڑی اللہ تعالیٰ نے اصرار کے ساتھ اور تاکید کے ساتھ بیان کر دیے۔ یہاں بھی دیکھیں لفظ کیا آیا ہے، یہ نہیں کہا جا رہا کہ مال یتیم کھا لو، نہیں، قریب بھی مت جاؤ مگر یہ کہ بہترین طریقے سے۔ وہاں حکم دے دیا تھا کہ جو اگر کسی کے پاس کوئی یتیم آ جائے، پرورش کرنے کی ذمہ داری آ جائے، اگر وہ مالدار ہے، اللہ نے اس کو وسعت دی ہے، تو اپنے مال میں سے کھلائے، اور اگر اپنا ہاتھ تنگ ہو تو پھر یتیم بچے جو آ گئے ہیں ان کا کچھ مال وراثت میں ان کا باپ چھوڑ گیا ہے تو اس میں سے احسن طریقے سے خرچ کریں۔ صحابہ نے تو اتنی احتیاط کی کہ گھر میں کھانا الگ پکنا شروع ہو گیا، یہ یتیم کا کھانا اس کے مال میں سے پکاؤ، یہ میرا کھانا ہے۔ لیکن بہرحال اس میں بھی ایک تنگی ہے، قباحت ہے، مال ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، حضور سے پوچھا گیا، کہا نہیں یہ حکم نہیں ہے۔ احسن طریقے سے، احسن طریقہ یہ ہے کہ اگر تنگی ہے، ترشی ہے، یتیم کے مال کو بھی احتیاط کے ساتھ اس کی خیر خواہی میں خرچ کیا جائے جب تک کہ وہ بڑے ہو جائیں، اسراف نہ کیا جائے، ان کے اچھے مال کو برے مال سے بدل نہ دیا جائے، اور جب وہ جوان ہوں تو کچھ گواہوں کی موجودگی میں وہ مال ان کو لوٹایا جائے۔ وَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور پورا ناپا کرو اور بالکل قسط کے ساتھ تولا کرو، سیدھی ڈنڈی کے ساتھ تولا کرو، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، پورے انصاف کے ساتھ لین دین معاملات میں پورا عدل اور انصاف ہونا چاہیے۔ جس ترازو سے، جس ناپ سے خود لینا پسند کرتے ہو، اسی طرح تول کر، اسی طرح ناپ کر دو۔ اور خالی یہ کوئی اشیاء کا تولنے کا ناپنے کا ذکر نہیں ہو رہا، بلکہ تمام معاملات کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو سلوک تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی سلوک اوروں کے ساتھ بھی کرو۔ جیسا کہ وہ سورہ متففین میں کہا گیا 30ویں پارے میں، ویل للمتففین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم وزنوہم یخسرون، جب لیتے ہو تو پورا لیتے ہو اور جب دیتے ہو تو گھاٹا ڈالتے ہو، پیمانہ ایک ہی ہونا چاہیے۔ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، ایمان کی علامت ہے۔ لا یکلف نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اس کو تکلیف نہیں دیتا۔ شریعت کے تمام احکامات انسان کی استطاعت، انسان کی ہمت کے مطابق ہیں۔ ناپنے تولنے کے بھی ذکر قرآن حکیم میں 3-4 بار آیا ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ذکر کیا، لا نکلف نفسا الا وسعہا، تمہاری نیت ہونی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ تم پوری نیت کے ساتھ، پوری دلی آمادگی کے ساتھ بھی پورا انصاف شاید نہ کر سکو جتنا کہ تمہیں کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے لہذا تمہاری بدنیتی اللہ سے چھپی نہیں رہ سکتی۔ تمہاری نیت ہونی چاہیے کہ جس پیمانے سے لینا پسند کرتے ہو اسی پیمانے سے لوگوں کو دو، جیسا سلوک اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی سلوک دوسروں کے ساتھ کرو۔ ہاں پھر اگر کمی بیشی ہو جائے گی، تمہارے اختیار میں نہیں ہوگا، تم کر نہیں سکو گے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی تمہیں الاؤنس دے گا، مارجن دے گا۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا، اور جو تم بات کہو تو عدل و انصاف کی بات کرو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، خواہ معاملہ قرابت داری کا ہو، کوئی رشتہ داری، کوئی قرابت داری، کوئی دوستی تمہیں انصاف کی پٹڑی سے نہ بہکا دے، اس سے ڈیریل نہ کر دے، بات جب کہو حق و انصاف کی کہو، خواہ تمہارے اپنے خلاف جاتی ہو۔ سورہ مائدہ میں مضمون آ چکا۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد پورے کیا کرو۔ اللہ کا عہد کون سا؟ یہ تو اس لفظ میں پوری قیامت ہے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ، ایک عہد وہ جو ہم اللہ سے کر لیں، کو نظر نیاز مان لیں، ہمارے ذہن میں تو یہی آتا ہے، اللہ سے کوئی منت مان لی وہ تو بالکل اس کا واجب کرنا، اگر وہ کام ہو جائے تو فرض کے درجے میں ہو گیا، پھر تو پوری کرنی ہی کرنی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن اس میں وہ باتیں بھی شامل ہیں جو اللہ کا نام لے کر دوسروں سے عہد ہم کر لیتے ہیں، انسانوں سے عہد کر لیتے ہیں، وہ بھی اللہ کا عہد ہو گیا۔ ایک اللہ کا ہے تو جو اللہ سے براہ راست کر لیا، اللہ تعالیٰ منت مان لی، قربانی کروں گا گائے کی یا اونٹ کی یا بکرے کی، میرا یہ کام ہو جائے، میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، وہ تو ہے ہی۔ لیکن جب اللہ کا نام لے کر، اللہ کی قسم کھا کے لوگوں سے وعدہ کر لیا کرو تو وہ بھی اللہ ہی سے وعدہ ہے، وہ بھی اللہ سے وعدہ ہے جو عہد الست کرائے، الستو بربکم قالو بلا شہیدنا، اس سے اگلی سورہ آراف میں وہ مضمون بھی آ جائے گا. اللہ سے وعدہ کیا تھا، اللہ نے کہا تھا دیکھ لو پہچان لو میں تمہارا رب ہوں، کہا قالو بلا کیوں نہیں، شہیدنا ہم گواہی دیتے ہیں تو ہی ہمارا رب ہے. جب رب مان لیا تو رب کا جو حکم سامنے آ گیا اس کی اطاعت کے بغیر تو چارہ نہیں، اگر اس کی اطاعت نہیں کی تو شرک میں، اور شرک کی ممانعت تو پہلے آ چکی، شرک کی قباحت تو پہلے واضح کی جا چکی. تو اللہ کے حد تو بہت سارے ہیں، اور مومن جب کلمہ پڑھ لیتا ہے کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، دو گواہیاں دے کر تو مسلمان ہوا. یہ دو گواہیاں کیا ہیں؟ یہ اللہ کا عہد نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو مطلب ہوا اللہ کے سوا کسی کی اطاعت میں نے نہیں کرنی، تمام اطاعتیں اللہ کی اطاعت کے نیچے. اور جب کہہ دیا واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تو اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے بھی جہاں واضح حکم موجود ہو اپنی مرضی تو نہیں چلتی. ہم کہہ دیتے ہیں ابو جہل اس کو جاہلوں کا باپ تھا، بڑا عقل مند شخص، اس سے کسی نے پوچھا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بول رہے ہیں، کہتے ہیں نہیں کبھی جھوٹ نہیں بولا انہوں نے. کہا یہ کہتے ہیں اللہ کا رسول ہے مانتے کیوں نہیں؟ کہنے لگے اللہ کا رسول مان لو تو پھر میری مرضی تو نہیں چلے گی، پھر تو ان کی مرضی چلے گی. اتنی عقل اس میں بھی تھی. اس کا تو وہ سردار ہونا، اس کی بڑی اونچی ناک جو ہے وہ اس کے آڑے آ گئی، ورنہ اس نے اللہ کے رسول کو جھوٹا تو نہیں کہا. اس کو معلوم تھا کہ اللہ کو رسول مان لینے کا تقاضا کیا ہے، کہ پھر مجھے اللہ کے رسول کے سارے حکم ماننے پڑیں گے، پھر میری مرضی نہیں چلے گی، پھر میری سرداری نہیں چلے گی مکے میں. ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں، حکم اللہ کا ہے، وہ بھی عہد اللہ اوفو، اللہ سے کہ وہ عہد پورے کیا کرو. ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، اس ایک فقرے ہی میں وہ بھی عہد اللہ اوفو پورا دین ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ذالکم وصاکم بھی لعلکم تذکرون، یہ ہیں وہ تاکیدی حکم جن کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم تذکر کرو، غور و فکر کرو. چار احکام اب آ گئے، پانچ حکم پہلے آئے تھے، چار حکم یہ آئے ہیں. پانچ حکموں کے بعد تھا ذالکم وصاکم بھی لعلکم تعقلون، چار مزید حکم دیے اور پھر کہا ذالکم وصاکم بھی لعلکم تذکرون، ذرا غور و فکر تو کرو، ذرا نہج نصیحت تو پکڑو، یاد دہانی تو حاصل کرو. وان ھذا صراطی مستقیما، اور نو احکام دینے کے بعد کہا جا رہا ہے اور یہ ہے میرا راستہ سیدھا، فاتبعوہ، اس کی پیروی کرو، اس پر چلو. سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا ہم ہر نماز میں، ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ ہماری رہنمائی کر سیدھے راستے کی طرف. اللہ تعالیٰ رہنمائی فرما رہے ہیں، وہ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ ہے میرا راستہ سیدھا، اس کی پیروی کرو، اس پر چلو. نو احکامات موٹے موٹے آپ کے سامنے آ گئے، مجھے ذرا غور کر کے بتا دیجیے. اللہ تعالیٰ نے کہا ایک دفعہ لعلکم تعقلون، دوسری دفعہ کہا لعلکم تذکرون، یہ نو احکامات ماننے کے بعد آپ کی زندگی کس رخ پر ہوگی؟ کیا اس رخ پر ہوگی جو اسلام بتاتا ہے، یا اس رخ پر ہوگی جو اسلام نہیں بتاتا؟ ایک ہی فقرے میں وبعہد اللہ اوفو، صرف اسی پر غور کرتے چلے جائیں گے تو آپ کی نافرمانی کی حس جو ہے وہ کم ہوتی چلی جائے گی. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، اور دوسرے راستے مت اختیار کرو، دوسرے راستوں پر مت چلو. فتفرق بكم عن سبيله، وہ اس راستے کی طرف سے، میرے راستے کی طرف سے تمہیں بھٹکا دے گی، متفرق کر دے گی، بہکا دے گی، کسی اور راستے پر ڈال دے گی. صراط مستقیم جو انسان کو سیدھا اللہ کے پاس پہنچا دے وہ تو یہی ہے، اور اس میں نو احکام اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے. کہا جائے تو ایک ایک حکم میں قیامت مضمر ہے، ایک ایک حکم ہی کو ماننا شروع کر دیا جائے تو انسان سیدھے راستے پر پڑ جائے. پھر بھی اللہ نے تفصیل بیان کر دی، نو چیزیں بتا دی. اگر تم اور راستے اختیار کرو گے تو وہ تمہیں بھٹکا دے گی، فتفرق بكم عن سبيله، اللہ کے راستے سے بھٹکا دے. اللہ کے رسول نے ایک موقع پر اپنے صحابہ کے سامنے زمین میں اس کا نقشہ کھینچا، ایک سیدھی لکیر کھینچی، کہا یہ سیدھا راستہ ہے، یہ ہے وہ ان ھذا صراطی مستقیما، جس کی طرف اللہ رہنمائی کر رہے ہیں، جو سیدھا اللہ تک پہنچا دے گا، اور پھر کچھ ٹیڑھے میڑھے راستے نکالے، انسان چلتا سیدھے راستے پر ہے، پھر شیطان کہیں قدم دوسرے راستے پر ڈال دیتا ہے، پھر انسان کچھ دور نکلتا ہے، پھر پلٹتا ہے، پھر اس سیدھی لائن کو کراس کر کے کوئی دوسری ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے، پھر کہیں جا کر خیال آتا ہے کہ نہیں میں تو بھٹک گیا، پھر واپس چلتا ہے۔ وہ سیدھے راستے پر شیطان نہیں رہنا دیتا، وہ اس کو پگڈنڈیوں پر ڈال دیتا ہے، اور وہ سب لمبے راستے ہیں، اور وہ سب کے سب راستے جو ہیں وہ انسان کو تباہی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اور پھر کہا جا رہا ہے ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ ہے وہ باتیں جن کی تمہیں وصیت کی جا رہی ہے تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤ، تاکہ تم اللہ کی سزا سے بچ جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ ہیں وہ احکامات جو تین آیتوں میں نو حکم دینے کے ساتھ اللہ نے تین نصیحتیں بھی فرما دی، اور چوتھی بات بتا دی کہ سیدھا راستہ تو یہی ہے۔ اور اب آ رہی ہے اصل بات، یہ باتیں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم آتینا موسی الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدا ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، یہ باتیں موسیٰ کو کتاب دینے سے پہلے کی ہیں۔ حضرت موسیٰ کو جب کتاب دی گئی ثم آتینا موسی الکتاب، پھر حضرت موسیٰ کو وہ تورات دی گئی، شریعت دی گئی، احکام اشرع، جن کا خلاصہ پھر سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے چوتھے رکوع میں آئے، اور وہاں پر ان احکامات کو ذرا اور کھولا گیا جہاں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تفصیلا لکل شیء، پھر ہر بات کو تفصیل سے بیان کیا، تمام علی الذی احسن، اس کتاب میں ہم نے پھر احسن کام کرنے والوں کو جو محسنین تھے ان کے لیے اپنی نعمت کا اتمام کر دیا، اپنے احکامات کامل کر دیے۔ لیکن یہ تعلیمات جو نو حکم جو آئے ہیں، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تورات کے آنے تک تمام انبیاء اور رسول جتنے آئے ان کی تعلیمات ان نو احکامات پر مشتمل تھیں۔ یہ میں بات اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، مولانا شبیر احمد عثمانی کی جو تفسیر ہے اس کے الفاظ۔ یہ نو احکامات وہ ہیں جو تمام انبیاء اور رسولوں کی شریعتوں کے کامن احکامات تھے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تھی جن میں ان احکامات کی تفصیل بیان کی گئی تھی، اور جو لوگ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ اللہ کے احکامات ماننے چاہ ماننا چاہیں ان کے لیے ان چیزوں کی مزید تفصیل بیان کی گئی تھی، تمام الذی احسن، اتمام حجت کر دیا گیا تھا ان پر۔ وہدم و رحمت، وہدم و رحمہ، اور وہ ہدایت تھی اور رحمت تھی، اس لیے کہ وہ لکھی ہوئی تختیوں کے طور پر حضرت موسیٰ کو دی گئی تھی، کچھ شک کی گنجائش ختم ہو گئی۔ پہلے انبیاء اور رسول آئے، ان کے صحیفے تھے، وہ معدوم ہو چکے، صحف ابراہیم معدوم ہو چکے، لوگوں کو تعلیمات یاد نہیں رہی، لوگوں نے ضائع کر دی۔ اب یہ احکام اشرع کوہ طور پر تختیوں پر لکھے ہوئے، کندہ کیے ہوئے حضرت موسیٰ کو دے دیے گئے، جاؤ اپنی قوم کے پاس، لکھ دیے ہم نے، تحریری طور پر دے دیے، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، اب جب اتمام حجت ہو گیا، تفصیل سے بیان ہو گئے، ہدایت اور رحمت آ گئی، لکھے ہوئے احکامات آ گئے، اب تو انسان کو یقین آ جائے گا کہ یہ انسان کو اختیار دے کر جو بھیجا گیا ہے اور جو احکامات نازل ہو رہے ہیں، اس کا نتیجہ الٹیمیٹلی یہ ہے کہ رب سے ملاقات ہونی ہے، جواب طلبی ہونی ہے، تاکہ وہ یقین کرے اپنے رب سے ملاقات پر، اس لیے ان کو تورات دی گئی۔ تورات بھی ضائع کر دی گئی، تحریف کر دی گئی، اس پر بھی عمل نہیں کیا بنی اسرائیل نے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور اب یہ کتاب ہے ہم نے نازل کی برکت والی۔ برکت کہتے ہیں اضافہ، بڑھوتری، نشو و نما، یہ کتاب برکت والی جو انسان کو ترفع دینا چاہتی ہے، انسان کو روحانی طور پر اٹھانا چاہتی ہے، بڑا کرنا چاہتی ہے، انسان کو اس دنیا میں بھی بڑا بنانا چاہتی ہے۔ جنہوں نے اس کتاب پر عمل کیا، 40 سال میں مکے اور مدینے کے شہر سے نکل کر نون دنیا کے غالب خطے پر ان کی حکومت قائم ہو گئی۔ یہ کتاب ہے جو قوموں کو اس دنیا میں اٹھا دے گی، اور یہی کتاب ہے جس کو چھوڑ دینے سے قومیں ذلیل ہو جائیں گی. یہ ہے کتاب برکت والی. اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ برکت دے گا اس کتاب کے ذریعے سے، اور جو اس پر عمل کریں گے ان کو جو روحانی ترفو حاصل ہوگا، جو اللہ کے برگزیدہ بن جائیں گے، اور جو اللہ کی نعمتوں کے مستحق ہو جائیں گے، اور جو اللہ کے دیدار کے مستحق ہو جائیں گے. فَاتَّبِعُوهُ، اب اس کتاب کی پیروی کرو. وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری کی روش اختیار کرو، اللہ کی ناراضگی سے بچو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب جو الفاظ آ رہے ہیں وہ خاص طور پر ہمارے غور و فکر کے لیے ہیں. مخاطب تو اس کے وہ اولین مشرکین مکہ تھے، لیکن آج ذرا غور کریں کہیں ہم بھی وہی تو نہیں کھڑے ہوئے. ان تقولوا، یہ کتاب ہم نے اس لیے نازل کی برکت والی تاکہ تم پر پرہیزگاری کی روش اختیار کرو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ان تقولوا، کہیں تم یہ نہ کہو، انما انزل الکتاب على طائفتین من قبلنا، الکتاب تو ہم سے پہلے دو فرقوں پر نازل کی گئی تھی، یعنی یہود و نصارہ پر تورات اور انجیل. وَإِن كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے فارغ تھے، غافل تھے، ہم نے تو کبھی پڑھی نہیں. کہیں کل ہمیں نہ یہ کہا جائے، یا ہم نہ یہ کہیں کہ بھئی کتاب تو نازل ہوئی تھی بڑی برکت والی، ہم تو پڑھنے پڑھانے سے فارغ تھے اس کے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے کلام میں ہے یہود و نصارہ کے بارے میں، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، ان میں تو وہ امی ہیں جنہیں معلوم نہیں کتاب میں کیا لکھا ہے، وہ تو بس اپنی خواہش اور نفس کی پیروی کر رہے ہیں، اپنی کچھ خواہشات ہیں، کچھ گمان ہیں ان پر چل رہے ہیں، انہیں معلوم نہیں اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے. اَن تَقُولُوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين، او تقولوا، یا کہیں تم یہ نہ کہو، لو انا انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم، اگر ہم پر کتاب نازل کی جاتی، ہم پر کتاب اترتی، تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے. کہیں ہم یہ نہ کہنے لگے قیامت کے دن، ہائے ہمیں تو معلوم نہیں اس قرآن میں کیا لکھا ہے، اگر ہمیں معلوم ہوتا تو ہم تو بہت ہدایت یافتہ ہو جاتے، تو بہتر ہے کہ آج ہی پڑھ لیں، آج ہی جان لیں کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے، یہ کیوں برکت والی کتاب ہے. فَقَدْ جَاكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ، تو تاکید کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بینہ اور ہدایت اور رحمت آ گئی. یہ بینہ ہے، واضح کتاب ہے، واضح نصیحتیں ہیں. ابھی آپ نے سن لی، آٹھ اور نو نصیحتیں تو وہی ہیں جو حضرت آدم سے چلی آ رہی تھیں تمام امتوں کے لیے، تمام رسولوں کی، اور انہی تعلیموں پر اگر عمل کر لیا جائے تو دین اسلام پر عمل ہو جاتا ہے. فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دے یا جھوٹا سمجھے، دونوں مطلب ہیں، جھوٹ جانے، وصدف عنہا، اور ان سے پہلو بچا لے، ان سے کنارہ کشی اختیار کر لے. yes. ہلکا لفظ نہیں استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، وصدف عنہا، اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دے. ہم جھٹلاتے تو نہیں معاذ اللہ، ہم تو کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن ساتھ ہی حالانکہ وہاں پر بھی ہے کہ اگر قولی طور پر نہیں جھٹلایا، عملی طور پر اس کے مطابق عمل نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہم نے تعلیمات کو سچا نہیں سمجھا. چلے وہ بھی ذرا فلسفیانہ قسم کی تاویل ہے، لیکن اگلی بات تو بڑی سیدھی ہے، وصدف عنہا، اور ان سے پہلو تہی اختیار کر لی، ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی، پہلو بچا گئے ان تعلیمات سے. سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما کانوا یصدفون، تو ان قریب ہم ان کو جو ہماری آیات سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں برا عذاب دیں گے، اس لیے کہ وہ ہماری آیات سے کنارہ کشی اختیار کرتے تھے، پہلو بچاتے تھے. اللہم آذن اللہ من ذلک، اللہم لا تجلنا باو، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ ہم اس قرآن کی آیات سے پہلو تہی اختیار نہ کریں، کنارہ کشی اختیار نہ کریں، بلکہ ہماری زندگیاں اس کے مطابق ہو جائیں. بات تو مکمل ہو گئی، نصیحت تو ہو گئی، اب کیا الفاظ آ رہے ہیں؟ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك، تو اب کس بات کا انتظار ہے؟ کیا یہ انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے اتر آئیں، یا آپ کا رب ہی آ جائے نبی، یا آپ کے رب کی کچھ نشانیاں آ جائیں؟ اب کس بات کا انتظار ہے؟ بات تو پوری ہو گئی، اب مزید کس انتظار میں ہیں عمل کرنے کے لحاظ سے کہ فرشتے اتریں وہ بتائیں کہ عمل کرو، یا معاذ اللہ رب اتر آئے یا رب کی کچھ نشانیاں نظر آ جائیں؟ یوم یاتی بعد آیات ربک، جس دن اے نبی آپ کے رب کی نشانیاں نظر آ گئیں، لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل، اس دن ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا اس کو جو پہلے ایمان نہ لا چکا ہو، او کسبت فی ایمانها خیرا، یا اس نے ایمان کی حالت میں کوئی نیکی نہ کما لی ہو. قل انتظروا انا منتظرون، اے نبی کہہ دیجئے کہ اچھا پھر انتظار کرو، میں بھی انتظار میں ہوں. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے دین کا ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اپنے دین کو جدا جدا کر دیا، دین کے کچھ احکامات مان لیے کچھ احکامات نہیں مانے، حالانکہ احکامات تو سارے اسی رب کے تھے، نماز پڑھ لی آسان لگی موقع مل گیا، روزہ رکھ لیا سب روزہ رکھ رہے تھے پاکستان میں، ہم نے بھی رکھ لیا، نہیں رکھیں گے تو کھائیں گے کہاں سے، حج اور عمرہ بھی کر لیا، لوگ جا رہے تھے میں نے بھی چلا گیا، اور جو احکامات دوسرے سے جہاں میں نے کہا کہ سوسائٹی میں تو میں نکو بن جاؤں گا وہ میں نے نہیں مانے، لوگ مجھے فنڈامنٹلسٹ کہیں گے، آج کل تو ہر فنڈامنٹلسٹ ٹیررسٹ بھی ہے، تو ذرا پہلو بچا لوں، کنارہ کشی اختیار کر لوں، وہ بات پہلے آ چکی. اے نبی آپ کو ان سے کوئی سروکار نہیں، انما امرهم الى الله، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، وہ ان کو بتلا دے گا جو کچھ کہ وہ کرتے رہے. اب یہ آخری آیات ہیں بہت خوبصورت، من جاء بالحسنتی فله عشر امثالها، جو کوئی بھی نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 بدلے، کم سے کم 10 گنا. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ پر جس کے لیے اس کی نیت اور اس موقع محل کے لحاظ سے اللہ اسے زیادہ دینا چاہے وہ اس کے علاوہ. ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی برائی کما کے لایا، فلا یجزا الا مثلہا، تو اس کا بدلہ اس برائی جیسا، اور اللہ چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے، اس سے بڑا نہیں، بدلہ اس جیسا یا چاہے تو اللہ معاف بھی کر. وہم لا یظلمون، اور ان پر ہرگز ظلم نہیں کیا جائے گا، اللہ کے ہاں بے انصافی نہیں. قل، اے نبی کہہ دیجئے، اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، بے شک میں مجھے ہی اللہ نے ہدایت دی، میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف. کون سا سیدھا راستہ؟ دینن قیمم ملت ابراہیم حنیفہ، سیدھا دین ابراہیم کا طریقہ جو یکسو تھا. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں. کیا کیا تھا ابراہیم نے؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اس کے رب نے کہا فرما بردار اختیار کر، اس نے کہا میں فرما بردار اختیار کرتا ہوں بس. قل، اے نبی کہہ دیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرے مراسم عبودیت، میرا جینا، میرا مرنا، سب اس اللہ کے لیے جو جہانوں کا رب ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے تو اسی کا حکم دیا گیا ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں، اور رتبے کے لحاظ سے بھی سب سے پہلے وحی تو حضور پر آئی، یہاں سب سے پہلے فرما برداری انہوں نے اختیار کی، زمانی لحاظ سے بھی رتبے کے لحاظ سے بھی سب سے بڑے فرما بردار، اللہ کے رسول سے بڑھ کر اللہ کی اطاعت کرنے والا کون ہوگا، زمانی لحاظ سے بھی رتبے کے لحاظ سے بھی. قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ يَبْغِي رَبًّا، نبی کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں؟ دونوں لفظ اللہ بھی رب بھی، اللہ کا بیان تو آ ہی رہا تھا شروع سے، رب بھی پالنے والا بھی وہی ہے، اب میں اللہ کے سوا تمہارا کوئی اور پروردگار تلاش کروں؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، حالانکہ وہ ہر چیز کا پروردگار ہے، ہر چیز کا پالنے والا ہے، ہر چیز کا نگران ہے، مالک ہے. وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور کوئی جان نہیں کماتی مگر اس کا بوجھ اسی پر ہے، جو بھی وہ کمائے گا اس کی ذمہ داری اسی پر ہے، اچھائی یا برائی. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور کوئی دوسرا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ثم الى ربکم مرجعکم، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اپنے رب کی طرف. فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے تھے. اور آخری آیت ہے وہو الذی جعلکم خلائف الارض، وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، یہ زمین میں تمہیں تمکن اس نے دیا ہے. خلیفہ کہتے ہیں پیچھے آنے والا نائب جو اپنے مالک کی پالیسیز کو نافذ کرے. تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے مالک کی پالیسیز کے مطابق کام کرو. وہو الذی جعلکم خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات، اور تم میں سے بعض کے درجے بعض پر بلند کر دیے. یہ افراق جو افراد تفریط ہے اللہ نے پیدا کی ہے، کسی کو اونچا کر دیا اس دنیا میں رتبے کے لحاظ سے، کسی کو نیچا کر دیا، اللہ کی پیدا کردہ یہ ہے. اس میں آپ کو اختیار ہو یا نہ ہو، کس لیے؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں آزمائے. آپ کی استطاعت، آپ کی آزمائش اس میں ہے جو آپ کو گیون ہے. پہلے کہہ دیا گیا لا نکلف الا نفسا الا وسعها، کسی جان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ ہے ہی نہیں. لہذا جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے، جس کو زیادہ دیا گیا اس کی زیادہ پوچھ پڑتال، جس کو کم دیا گیا اس کی پرسش کم، فائدہ اس کا. لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ وہ تمہیں آزمائے جو کچھ تمہیں دیا گیا. اِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ، اے نبی بے شک آپ کا رب بہت جلد ہے عذاب دینے میں. وَإِنَّهُ لَغَفُورُ رَحِيمٌ، اور یقیناً وہی ہے بخشنے والا اور رحم کرنے والا. اللہ تعالی ہمیں بخش دے ہماری زیادتیوں کو، ہمارے اسراف کو. اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اپنے اس کلام کی سمجھ عطا فرمائے، اور اس کلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.